إلهي وسيدي ومولاي.
انسان کے سامنے جو ہدایت رکھی گئی, پیش کی گئی, اور انسان کو جس حالت کی طرف دعوت دی گئی, اور یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اسی مقصود کے لیے پیدا کیا ہے, وہ بھی ابدیت ہے کہ انسان ایسی حالت میں آ جائے, ایسی اپنی حالت بنا لے, ایسا اپنی ایسی شخصیت بنا لے, اور ایسی اپنی ذہنیت بنائے, ایسی تربیت حاصل کرے, ایسی تعلیم حاصل کرے, اس نقطے پہ پہنچ آئے کہ ہدایت الہی جو کچھ دستورات خداوند تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں, یہ دستور طے کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے. جس طرح شتر طریق معبد بہت آسانی سے طے کرتا ہے, ہموار راستے, ایسے راستے جن پہ اونٹ کو ہچکولا نہ لگے, اونٹ کو زحمت نہ ہو, وہ راستے اونٹ شوق سے طے کرتا ہے, رغبت کے ساتھ طے کرتا ہے. ان راستوں پہ چلنا اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے, اپنی رضا سے چلتا ہے. کچھ راستوں پر اسے کھینچ کے, ہانک کے لے جانا پڑتا ہے. ایسی مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اونٹ رک گیا ہے, ضد کر رہے, نہیں جا رہا آگے. مثلا جیسے اترائی آئی ہے, نہیں اترتا, مخصوصا اگر اس پہ بوجھ لدا ہوا ہو, نیچے اترنا اونٹ کے لیے بہت دشوار ہے, نہیں اترتا. یا جہاں پھسلن کا خطرہ ہو, اونٹ نہیں اترتا, رک جاتا ہے وہاں. کچھ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں, کچھ آگے چلے جاتے ہیں, کوئی آگے سے کھینچ رہا ہے, کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے, دبا رہا ہے, اس کو ڈنڈے مار رہے ہیں, اس کو اذیتیں کر رہے ہیں, تکلیفیں دے کے اس کو پھر اس سے تھوڑا سا راستہ طے کرواتے ہیں. اصل مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ کہ آپ جتنا جور اونٹ پہ کر رہے ہو, اتنی اس سے کم زحمت راستہ ہموار کر دو, یہ خود رغبت سے جائے گا اس راہ کے اوپر, شوق سے جائے گا اس راہ کے اوپر. ہدایت کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے, جس پر انسان کو چلنا ہے, طے کرنا ہے اس نے. لیکن انسان کے اندر اس ملائم ہموار راہ پر چلنے کے لیے رکاوٹیں ہیں, انسان کے اندر دشواریاں ہیں. انسان کے اندر, اپنے نفس کے اندر حالت ایسی پیدا کر لینا کہ الہی اوامر, نواہی, فرامین, دستورات, نظام, احکام اپنانا مرغوب ہو جائے انسان کے لیے. اندر انسان کے ایسی حالت پیدا ہو, انسان اس مقام پہ پہنچے, یعنی اپنے اندر, اپنے نفس میں اس حالت میں آ جائے کہ اس کے لیے امر الہی بجا لانا بہت آسان ہو, اور رغبت سے کرے یہ کام. شوق سے کرے یہ کام, رضا سے کرے, رضایت سے کرے یہ کام. اسے اکسانا نہ پڑے, اسے اجبار نہ کرنا پڑے, اسے اکراہ نہ کرنا پڑے. ابدیت ملائمت کے ساتھ, رضا کے ساتھ, رغبت کے ساتھ الہی دستورات پر چلنا ابدیت ہے. پوجا خاص حرکات, سکنات, اعمال ہیں جو انسان اپنے مد نظر, محل عقیدت, ارادت کے سامنے جا کر اظہار کرتا ہے. مثلا جیسے مرید پیر کے سامنے جا کر جو آداب بجا لاتا ہے, یہ پوجا ہے. بت پرست بت کے سامنے جا کر جو حرکات انجام دیتا ہے, یہ پوجا ہے. یا آتش پرست آتش کے سامنے جو کچھ کرتے ہیں, یہ پوجا ہے. ستارہ پرست سورج پرست سورج کے سامنے جو کچھ کرتے ہیں, بجا لاتے ہیں, یہ اس کی پوجا ہے. بندگی و عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بت پرست جو کرتا ہے وہی آپ بھی کرو، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کرو، وہ بت کے سامنے کر رہا ہے، کرنا یہی ہے آپ نے بھی، نہ یہ فرق نہیں ہے، یعنی معبود کا فرق نہیں ہے کہ معبود الگ الگ ہیں، اگر خدا معبود ہو یہی کام کریں تو یہ عبادت ہے، بندگی ہے، اگر اللہ معبود نہ ہو اور بت معبود ہو تو غلطی ساری یہ ہے کہ بت خراب ہے، ورنہ جو انسان کر رہا ہے عمل، اس عمل میں کوئی اشتباہ یا غلطی نہیں ہے، جس کے لیے کر رہا ہے اس میں باس ہے ساری، اگر وہاں اللہ کی ذات آ جائے تو یہی عمل ٹھیک ہو جائے گا، جو انسان بت کے سامنے کر رہا ہے یہی اگر اللہ کے لیے شروع کر دے یہی عمل ٹھیک ہو جائے گا، نہ، چونکہ بت انسان کو کوئی نظام تو نہیں دیتا، ہدایت تو نہیں دیتا، فرمان نہیں دیتا، دعوت نہیں دیتا، بت نے انسان کے لیے کوئی مقصود نہیں رکھا ہوا، بت نے انسان کو کوئی فرامین دستورات نہیں دیے، بت انسان کو روکتا نہیں ہے، من نہیں کرتا، بت تو کچھ بھی نہیں چاہتا انسان سے، انسان اس کے سامنے اظہار عقیدت کرتا ہے، بندگی یہ نہیں ہے کہ ہم معبود کے سامنے جا کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں یا اپنے خوف کا اظہار کریں، بندگی یہ ہے کہ وہ ہم سے کچھ چاہے، وہ کچھ کہے اور ہم وہ بجا لائیں، کیوں بجا لائیں؟ چونکہ ہمارے اندر ایسی حالت ہے اس وقت، اس کی نسبت تعلق ہے جس سے اس کا فرمان بجا لانا ہمارے لیے مقصود ہے، اللہ نے انسان سے طلب کیا ہے، اطاعت طلب کی ہے، ہدایت پہلے پیش کی ہے، نظام پیش کیا ہے، معرفت پیش کی ہے، دستور زندگی دیا ہے، نظام زندگی مقرر کیا ہے، اور اس نظام زندگی کے بارے میں انسان سے چاہا ہے کہ وہ اس کو اپنائے، بت نے تو کچھ بھی نہیں پیش کیا، بت خود انسان نے چنا ہے، بت نے انسان کے لیے کوئی مطالبہ، بت کا نہیں ہے مطالبہ، سورج انسان سے کچھ بھی نہیں چاہتا، ستارہ انسان سے کچھ بھی نہیں چاہتا، آگ انسان سے، جن چیزوں کی انسان پرستش کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے یہ تو انسان سے کچھ بھی نہیں چاہتے، بلے شیطان چاہتا ہے، شیطان بت کی طرح نہیں ہے، شیطان بے زبان نہیں ہے، شیطان انسان کو دستور دیتا ہے، انسان کو روکتا ہے، حکم دیتا ہے، انسان کے سامنے نظام رکھتا ہے، انسان کے سامنے راہیں رکھتا ہے اور ان راہوں پر انسان کو بلاتا ہے، طلب کرتا ہے، شیطان کی نسبت انسان ہو سکتا ہے عبد، اس لیے قرآن میں ہے کہ عبد انسان جب بنتا ہے عبدت طاغوت، طاغوت کے لیے بھی وہ حالت انسان پیدا کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جیسے محبت میں اور خوف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بعض دوسروں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی خدا سے ہونی چاہیے، یا اشد حبن ہیں یا اس سے بھی زیادہ رکھتے ہیں، اور بعض دوسروں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ و رابطہ و تعلق خالق مخلوق رب مربوب اور مالک اور مملوک کا رابطہ ہے، اللہ کی ذات انسان کے لیے خالق ہے، رب ہے اور مالک ہے، خالق ہے خلقت کے بعد، مالک ہے اور پھر رب ہے، یہ تین خصوصیات عبدیت کے لیے رکنیت کی حیثیت رکھتی ہیں، کہ اگر یہ تین حیثیتیں انسان معرفت الہی میں ادراک نہ کرے، ابدیت نہیں قائم ہوتی۔ تقلیداً انسان دیکھا دیکھی کرتا رہتا ہے سب کچھ، دوسرے جیسے بچوں کو تمرینی عبادات کراتے ہیں، جیسے بڑے کرتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کرتا ہے ساتھ۔ کیوں کرتا ہے؟ چونکہ یہ کر رہے ہیں، اگر یہ کچھ اور شروع کر دیں بچہ بھی کچھ اور شروع کر دے گا۔ بچہ تو کچھ بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ بڑا میرا باپ بھائی فلاں یہ ایسی حرکات کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہی کام کروں۔ یہ بندگی نہیں ہے، بندگی اس وقت ہے کہ جب ہمیں علم ہو، انسان کو علم ہو، جس کی بندگی کرنی ہے، یعنی جس کی فرمانبری کرنی ہے، جس کی اطاعت دستور ماننا ہے، اور وہ بھی رغبت کے ساتھ اس کے راہ پر چلنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، آسانی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، راحتی کے ساتھ۔ میں کیوں چلوں اس کی راہ پر؟ چونکہ خالق ہے، خالق ہونے کے ساتھ ساتھ مالک ہے۔ خالق یعنی جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے یہ سب اس نے عطا کیا ہے، ایجاد اس کی ہے، میری ہستی، میری ذات اور جو کچھ متعلق ہے ذات و ہستی سے، یہ سب خالق فقط وہ ذات ہے، یہ اس کی خلقت ہے، اس کی مخلوق، کائنات اس کی مخلوق ہے، یہ نظام اس کی مخلوق ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ اس کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ مالک ہے۔ کہ یہ بہت اہم ہے، مالکیت کا ادراک اہم ہے۔ وہ ہستی مالک ہے، ہر چیز کی مالک ہے، میری ذات کی بھی مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ مالک کا عام معنی جو رائج ہے، ثقافتی معنی، وہ یہ ہے کہ کسی کے اختیار میں کوئی چیز ہونا اس طرح سے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور دوسروں کو اس سے روک سکے، یہ مالکیت سمجھا جاتا ہے۔ آپ گھر کے مالک ہیں، گاڑی کے مالک ہیں، اپنے لباس کے مالک ہیں، اپنے وسائل کے مالک ہیں، یعنی آپ نے قیمت دے کر یا کسی بھی مجوز کے تحت یہ چیزیں حاصل کی ہیں، مبادلہ کیا ہے، کوئی بدل دیا ہے، یا وراثت ملی ہیں، یا جو بھی اسباب ہیں ان اسباب کے ذریعے سے آپ تک یہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں، اور آپ ان میں دخل و تصرف کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، خرید و فروخت ان کی کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ان کے استعمال سے آپ روک سکتے ہیں، یہ حق ہے قانوناً آپ کو۔ یہ مالکیت عرفی و عام ہے۔ اللہ کی مالکیت یہ نہیں ہے کہ خدا کے اختیار میں یہ کائنات کے امور ایسے ہیں جیسے ہمارے کاپی ہے یا قلم ہے یا لباس ہے ہمارا یا گھر ہے ہمارا، اور ہم جیسے چاہیں اسے استعمال کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے مالکیت کا یہ نہیں ہے معنی، مالکیت حق، مالکیت ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام امور کی بقا، ہستی رہین ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں، یہ سب کچھ اس ذات سے قائم ہیں، اس ذات سے قائم ہیں۔ میرے اختیار میں بھی ہے، لیکن اس کا ہونا، اس کی بقا، اس کا وجود، اس کی خصوصیات، اس کے فائدے، یہ سب اس ذات کی وجہ سے ہیں، اس ذات کی ذرہ طرف سے ہیں۔ کوئی شے بھی ہو، مثلاً خود میرا وجود، میرا وجود خود میرے رہن نہیں ہے، مجھ سے قائم نہیں ہے، کسی اور چیز سے بھی اس کا کوئی قیام و تعلق نہیں ہے، فقط اس ذات کے ساتھ۔ جو کچھ میرے پاس ہے یہ بھی اس ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس کا ہونا نہ ہونے کا دار و مدار سارا اس ذات کے ساتھ ہے. انسان اور انسان کے گرد جو کچھ ہے موجود اس نظام ہستی میں, یہ قائم ہے ذات خدا و ارادہ خدا سے قائم ہے, اللہ کے ارادے سے قائم ہے. ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ذات و ارادے سے ہٹ کر کسی اور سہارے سے قائم ہو, کسی اور منبع سے قائم ہو, کسی اور ذریعے سے قائم ہو, یا کوئی اور مقابلے میں اس کا سہارا ہو. ہر چیز خدا کے ارادے سے قائم ہے, ہر چیز اللہ کی ذات سے قائم ہے. اور تیسری چیز ہے ربوبیت. ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ چونکہ سب کچھ مخلوق خدا ہے, مصنوع خدا ہے و مملوک خدا ہے, ان کو اپنی بقا کے لیے, یہ جو مخلوق خدا ہے اپنی ہستی کے لیے, بقا کے لیے ان کو سامان زیست کی ضرورت ہے. ضروریات وجودی ہیں ان کی, جن کے طفیل ان کا وجود قائم رہے گا, باقی رہے گا. وہ جو کچھ ان کی بقا کے لیے چاہیے, ان کی رشد کے لیے چاہیے, ان کی نمو کے لیے چاہیے, ان کے ارتقاء کے لیے چاہیے, ان کے تکامل کے لیے چاہیے, وہ سب اس مالک کے پاس ہے. اور اس مالک نے سب کچھ اس مخلوق کو عطا کیا ہوا ہے, اس کے حوالے کر دیا ہے. اس کی ضرورت کی ہر چیز مالک کی طرف سے اسے عطا ہونا ربوبیت ہے, کہ جو کچھ بھی ہمارا ہے, ہماری ضرورت ہے, وہ اس کے پاس ہے اور اسی نے عطا کرنی ہے ہمیں, اور عطا کی ہوئی ہے. مثلا یہ جو ہوا چلتی ہے, یہ ربوبیت خداوند تبارک و تعالی, آکسیجن چونکہ ضرورت ہے, پودے اسی سے زندہ ہیں, انسان اسی سے زندہ ہیں, جاندار اسی سے زندہ ہیں, یہ ربوبیت خداوند تبارک و تعالی ہے. ضرورت ہے, یہ حیات کے لیے, زیست کے لیے لازمی ہے. دن رات بدلنا زیست کے لیے لازمی ہے, موسم کا بدلنا زیست کے لیے لازمی ہے, یہ ربوبیت خداوند تبارک و تعالی ہے. آپ کو پیاس لگتی ہے, اللہ کی ذات نے پانی آپ کے لیے فراہم کیا. آپ کو بھوک لگتی ہے, خداوند تبارک و تعالی نے آپ کے لیے وہی رزق آمادہ کیا ہے. ہماری پیدائش سے پہلے وہ رزق پیدا کیا ہے جس سے ہمارے وجود کی بقا ہے, یہ ربوبیت خداوند تبارک و تعالی ہے.